حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله والصلاة على اهل الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آداب التحية والثناء إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله وأسير بسيرة جد رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات في خاتمه طبیعت کچھ ناساز ہے، شاید میں بہتر انداز میں اپنے عرائض منتقل نہ کر پاؤں، کوشش کروں کہ جہاں پر ہم نے کل اپنی بات پہنچائی وہیں سے آگے بڑھیں۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ تاریخ انسانی کا محیر العقول واقعہ، ناقابل فراموش واقعہ کہ اقلاء عالم کو جس نے انگشت بدندان کر رکھا ہے اور انسان حیران کربلا کی ابدیت کا راز، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اب دیکھیں 40 حسینی کے موقع پر اگر آپ سرزمین کربلا کا جائزہ لیں، جو ماہرین نے بتایا اس کا جغرافیائی جائزہ، اس کی حدود، اس کی قیود، اس کی ظرفیت، زمین کربلا کی جگہ، اس کا جو جغرافیہ ہے، اس کا جو طول ہے، عرض ہے، اس میں جو گنجائش ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر لاکھ افراد کو اپنے اندر کی جگہ سمو سکتی ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں. مکانی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے یہ ظرفیت ہے کربلا کی، لیکن اس کے باوجود خود جو سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں، جن افراد کو ویزا دیا جاتا ہے جو سرزمینیں عراق میں، کربلا میں وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، جب انہیں گنا جاتا ہے تو وہ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ. خود انسان حیران ہے، حسین ابن علی کون؟ اور خود تفسیر کربلا کیا ہے، اور کربلا اور عاشورہ کی ماہیت کیا ہے؟ مادی نگاہوں سے کبھی بھی کربلا کی آفاقیت کے راز کو سمجھا نہیں جا سکتا. پہلے یہ کہ معرکہ کربلا کیوں وقوع پذیر ہوا، کربلا تک نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ معیار قیادت، الہی معیار قیادت کو نظر انداز کیا گیا. انتخاب خلیفہ اور انتخاب امام یہ فعل خدا ہے، یہ کار خدا ہے، کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام یا خلیفہ کا انتخاب کرے. نہ خود تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، ہمارے پاس مشہور ترین تاریخ امت مسلمہ کے پاس سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والی تاریخ، یہ تاریخ طبری، اس کی دوسری جلد اور اس کا صفحہ نمبر 255، ختمی مرتبت مختلف قبائل کے پاس جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے شہر بدر کر دیا گیا، اور 3 مہینے ختمی مرتبت مکہ میں داخل نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ پھر مطعم بن ادی آپ کو بنا دی تو دوبارہ مکہ میں گئے، پہلے آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور 3 مہینے حضرت اطراف کے علاقوں میں رہے، اسی اثنا میں طائف گئے. یہ مشکل ترین وقت ہے، اس مشکل ترین وقت میں ختمی مرتبہ اطراف کے قبائل کے پاس گئے، اور اطراف کے قبائل میں قوی ترین قبیلہ جس قبیلے کا نام ہے بنی عامر بن ساسعہ، افرادی قوت کے اعتبار سے یہ قبیلہ عرب میں خاص شہرت کا حامل تھا، کثرت افراد کی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے. پیغمبر گرامی اسلام اس قبیلے کے رؤساء کے پاس گئے، اکابرین کے پاس گئے، ملاقات کی، اور جناب جریر طبری نے کہا کہ توحید خدا کی دعوت، اپنی رسالت کی دعوت، آرز علیہم نفسا، خود ان کے سامنے پیش کیا اپنی نبوت کو، رسالت کو، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، توحید خدا کی دعوت، اور انہوں نے سنا. اور پھر ان میں سے ایک بزرگ جس کا نام ابن فراس، اس نے اپنے قبیلے کے اکابرین سے یہ کہا کہ پہلے میری بات سنو، اور میں الگ سے دیکھ گیا، پیغمبر کی دعوت سب نے سنی، اور سننے کے بعد ابن فراس جو اس قبیلے کا بڑا تھا، سردار تھا، رئیس تھا، اور عاقل ترین فرد سمجھا جاتا تھا، اور اس کی رائے کو اس کے قبیلے میں بہت اہمیت دی جاتی، ابن فراس اکابرین قبیلہ بنی عامر بن ساسعہ کو لے کر الگ بیٹھا، کہا کہ مجھے اس شخص سے چہرہ بتا رہا ہے،
اور اس شخص کی گفتگو بتا رہی کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ واقعہ محمد نبی, اور ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے. اور آج اگر اس کے قبیلے والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. کل کو میں اس کی پہچانی پہ دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, یہ میں جریدے تبری میں لکھا جلد 2 صفحہ 254 تاریخ تبری, کہا کہ میں اس کی پہچانی میں خود نور نبوت کو محسوس کر رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ عنقریب یہ فرد ریاست بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے اور اسے بڑی کامیابی ملے. اور اگر اس کے قبیلے والے, اس کے خاندان والے, قریش اسے چھوڑ گئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے تاکہ کل جب یہ فرد حکومت بنائے, ریاست بنائے, تو پھر ہم بھی اس میں صحیح اور شریف بن جائیں. تو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تم سب کی نیابت میں اس شخص کو یہ پیشکش کروں کہ ہم مشروط طور پر آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں, آپ کی حقانیت کو قبول کریں گے اور پھر مکمل طور پہ آپ کا ساتھ دیں گے اور پورے عرب کے سامنے سیسر پہ لگی دیوار بن جائے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ جب آپ حکومت بنا لیں, جب آپ ریاست بنا لیں, تو آپ اپنا نائب اور جانشین ہمارے خاندان سے کرا دیں. بس ہماری یہ شرط, ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے, آپ کے قبیلے والوں نے, اہل مکہ, اہل قریش نے آپ کو باہر نکالا, اور آپ بے سر و سامانی کی حالت, اور ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے کلی طور پر تیار آمادہ. لیکن بس ایک شرط ہے, ابھی جبکہ آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کی مکمل مدد کریں اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں. لیکن جب آپ کو کل کو کامیابی ملے, حکومت بنا لیں, ریاست قائم کر لیں, تو آپ نے جو اپنا جانشین منتخب کرنا, اپنا خلیفہ منتخب کرنا, وہ ہمارے خاندان سے. بس یہ ایک خواہش ہے اور ایک شرط, اگر آپ کو قبول ہے تو ابھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے, کلمہ بھی پڑھیں گے, خدا کی الوہیت اور توحید اور وحدانیت کا اعتراف بھی کریں گے, آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کریں گے, اور کبھی پیچھے نہیں کریں. ابن جریر طبری نے لکھا کہ پیغمبر نے بس ایک جواب دیا, فرمایا الامر اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ بس ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ امر, امر خلافت, امر نیابت سے ہمیں پیغمبر فیصلہ لے. یہ پیغمبر کا انداز ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, غلام احمد قادیانی کو دیکھی تھی, تدریجی طور پر پہلے اس نے ایک بات کی شروع میں, ذرا روٹین سے ہٹ کے شور اٹھا, آوازیں بلند ہوئی, اس نے توجیہ بھیجی اور صفائی دی, میں یہ کہنا چاہ رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک الوکی سی بات کر, پھر شور اٹھا, رفتہ رفتہ وہ اپنی جگہ بناتا چلا گیا, اور پھر کچھ لوگوں کو قائل کیا, پھر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا, اور پھر اس کو جس شک میں بیان کیا. ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کی خصوصیات میں سے کہ شروع دن سے آپ کا اس طرح سے کام کیا, اور کبھی کسی کو ایک لمحے کے لیے جھوٹی امید نہیں دلائی. آغاز اور ختمی مرتبہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ مقصد جتنا پاک ہو وسیلہ بھی اتنا پاک ہونا چاہیے. کبھی بھی پاک اور پاکیزہ ہدف اور مقصد یہ ناپاک وسیلے کو مباح اور جائز قرار نہیں دیتا کہ ہدف عزیز ہے, ہدف عظیم ہے, ہدف مقدس ہے, ہدف بڑا ہے, تو کوئی بھی وسیلہ رہ جاتا نہ. مقصد جتنا پاک ہے وسیلہ بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے. اور پیغمبر نے کبھی بھی کسی فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا, جیسے ہمارے یہاں سیاسی قائدین, حتی مذہبی قیادتیں, جس طرح سے مختلف مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بات بن رہی ہے تو چلنے دیں. پیغمبر اسلام کے تین فرزند ہیں اور آپ کے آخری فرزند جناب ابراہیم آپ کی کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی اور ڈیڑھ برس کی عمر میں 18 مہینے کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. اور جیسے ان کی وفات ہوئی اعلان ہوا مسجد نبوی کے پیغمبر کے بیٹے کی وفات ہوئی، ساتھ ہی بلا فاصلہ سورج گرہن ہوئی. اور سورج گرہن یعنی دن کا وقت اور مدینے میں تاریکی اندھیرا ہے. اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ختمی مرتبہ کی نبوت پر ان کی نبی برحق ہونے کی دلیل کہ ان کے بیٹے کے موت کے سوئے میں اللہ نے سورج کو گہن لگا دیا. پیغمبر کے گانوں تک جی آواز پہنچی تو اپنے بیٹے ابراہیم کے نماز جنازہ کو ادا کرنے سے پہلے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر الصلاۃ الجامعہ اعلان کیا. جب سب اکٹھے ہوئے حیران ہو کہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، شاید پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے کہ دیکھا میں نبی برحق ہوں کہ میرے بیٹے کی وفات کے موقع پر سورج گرہن ہو گیا. لیکن اس کے بالکل خلاف جب سب اکٹھے ہوئے تو خبر سنو، میرے نبی خدا ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں، میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوں، میں خدا کا رسول ہوں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سورج گرہن میرے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا تو ہرگز ایسا نہیں. یہ دو الگ کام ہیں جو ایک وقت میں اکٹھے ہو، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے علت و معلول نہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے وجہ نہیں. یہ سورج کو گرہن لگنا میرے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے نہیں، یہ سراحت ہے اور شروع دن سے. تو جب ابن فراس نے آ کر اپنے قبیلے بنی عامر بن ساسا کی نمائندگی میں یہ پیشنہاد کی کہ بس آپ اتنا ہمیں تسلی دے دیں کہ کل جب آپ کی حکومت بن جائے تو آپ اپنے جانشین کو ہمارے قریب قبیلے میں سے قرار دیں. حضرت نے فیصلہ کن جملہ ارشاد الامر من اللہ، دو مقامات پر پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا. ایک جب عبد الرحمن بن عوف مکی اس نے ہیرے جواہرات سونا درہم و دینار کی تھیلیاں اٹھائیں اور یہ بار اٹھا کر پیغمبر کے پاس آئے اور ان لفظوں سے سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کیا کہ اگر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میری زوجیت میں دے دیں، نعوذ باللہ خاتم بدن، تو یہ تمام مال، یہ درہم و دینار، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے جواہرات سب آپ کو دے دوں. ختمی مرتبہ نے زمین کی طرف جھکے اور سنگریزوں کی مٹھیاں بھریں اور اٹھا کے اسی طرح پھینکی اور تمام سنگرے سے ہیرے اور جواہرات سونے میں تبدیل ہو گئے. اٹھا کو لے جاؤ اور آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کرنا. الامر من اللہ، فاطمہ زہرا کی زوجیت کا امر خدا کی طرف سے. بات ہو پیغمبر باپ ہے، بیٹی پر حق کے ولایت رکھتے ہیں. چار فرق جو میں نے کبھی شاید بیان کیا آپ کیا یا نہیں کی مجھے نہیں یاد، والدین کے جو حقوق ہیں، باپ کو دین نے چار حق دیے، ماں کے لیے ایک حق ہے. جب چوتھے امام سے سوال کیا گیا کہ امام بتائیں کہ اگر خدا کی اطاعت اور والدین کی اطاعت ٹکرائے تو کیا کریں، امام نے بتایا، میں بیان کر چکا ہوں. اور جب والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرائے تو کس کی بات مقدم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہاں پر اللہ نے چار حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل ہے. ایک حق پروردگار نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل ہے. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ اپنی اولاد کے گھر میں جو اولاد کی شخصی ملکیت ہے، جو انہوں نے خود کما کے بنایا، باپ کو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے بیٹی کی اجازت نہیں چاہیے، خود جا سکتا، یہ دین میں حق ہے. ماں کے لیے اجازت شرط رکھی، اس کی وجہ ہے اس کے بیان کا وقت، لیکن باپ کے لیے اجازت نہیں. دوسرا فرق باپ اور ماں کے حق میں، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر اٹھا کر استعمال کر سکتا ہے. جتنی زیادہ مقدار ہو تب بھی یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا, زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا. ماں کو شریعت نے حق نہیں دیا, البتہ اس کی وجہ ہے. تیسرا فرق یہ کہ باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے, لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر مستحب ہے, بڑے کو ثواب واجب ہے. اور چوتھا فرق یہ کہ اللہ نے باپ کو اپنی اولاد پر حق کے ولایت عطا کیا, ماں کو یہ حق نہیں دیا خدا. ہمارے ہاں عرف میں یہ جملے استعمال ہوتے ہیں روز مرہ, آپ بھی استعمال کر کے سنتے ہیں, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. کہ اگر لڑکی لڑکا ہے کالج میں پڑھ رہے ایک ساتھ, یونیورسٹی میں آفس میں کلیگ ہیں, اور فیصلہ کر لیتے کہ ہم شادی کریں, اور جب وہ شادی کا ارادہ کر لیتے تو بچی اپنے گھر والوں کو بھی رضامند کرنا چاہتی ہے, ماں کو راضی کر لے, بہن کو راضی کر لے, بھائی کو راضی کر لے, نانا کو راضی کر لے, نانی کو راضی کر لے, چچا تایا مامو خالہ سارے رشتے داروں کو راضی کر لے, اور باپ نہ مانے. اب تمام رشتے دار, لڑکی خود راضی ہے, اس کی ماں راضی ہے, اس کے بھائی راضی ہیں, بہنیں راضی ہیں, خالائیں راضی ہیں, چچا تایا مامو سب کے سب رشتے دار راضی ہیں, اور قاضی اور قضات چیف جسٹس اور یہ فیصلہ سنائے سپریم کورٹ میں کیس, لڑکے لڑکی کا نکاح ہونا چاہیے, کوئی قانونی رکاوٹ نہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی, مفتی اعظم, وہ اٹھے اور اٹھ کر اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھائے جس لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل نہیں. اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ پڑھا کر ردی کی ٹوکری میں پہنے سے زیادہ اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ اللہ نے باپ کو اپنی بیٹی پر حق کے ولایت عطا کیا, البتہ بعض صورتوں میں یہ حق کے ولایت ساقط ہو جائے گا. جب باپ بیٹی کی شادی میں تاخیر کر رہا یا اس کو ہم کو ہے ہم سارے اور تاخیر میں ڈال رہا ہے مسلسل, اور بیٹی کی عمر گزر رہی ہے, یہ باقی مرا ہے. لیکن حکم اولی یہ ہے کہ باپ کو اپنی بیٹی پر حق ولایت حاصل ہے, ماں کو حق حاصل نہیں. ماں کو ایک حق دیا شریعت. چوتھے بار سے پوچھا گیا ایک وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں آواز دے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں. پوچھا گیا کیوں؟ کیسی کہ اس نے تمہاری حمل کی زحمت کو برداشت کیا, ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا, دو سال برابر تمہیں دودھ پلایا, پھر نرم دل ہے, حساس ہے, امکان کرو کہ اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچی. یہاں پر ماں کو اللہ نے مقدم رکھا. باقی چار حقوق کی اپنی حکمتیں, ان کے اپنے فلسفے ہیں. ختمی مرتبہ رسول ہے, ولی خدا ہے, مولا ہے, اولاد تصرف ہے, اور باپ بھی. لیکن جناب سیدہ زہرا کی شادی سے متعلق یہ اختیار خدا کی طرف بڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے؟ یہ غیر معمولی بات. اس کی حکمت, اس کا فلسفہ اگر ایام فاطمیہ میں حاضر ہونے کی توفیق ہوئی تو میں اس موقع پہ عرض کروں گی کہ راز کیا ہے. لیکن جب بی بی کا رشتہ طلب کیا گیا تو فرمایا الامر من اللہ, اس میں میرا دخل و تصرف نہیں, جو حکم خدا ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا, میں سر تسلیم خام ہوں, یہ حق خدا کے پاس. اور دوسرا مرحلہ جب ابن فراس نے کہا کہ پھر ہم وعدہ کرتے ہیں, ابھی تو آپ کے پاس کچھ نہیں, افرادی قوت نہیں ہے, لیکن اگر آپ بن جائیں, اب جبکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم آپ کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ سیسہ بلائی دیوار بن جائے گی, لیکن اگر آپ کو کامیابی ملے تو پھر جانشین ہم میں سے بنائیے. فرمایا الامر من اللہ, یہاں بھی یہ اشارہ فرمایا یہ امر خدا کی طرف سے, یعنی انتخاب خلیفہ اور انتخاب امام میں رسول کو بھی دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں. اس کے لیے الہی منصب ہے, یہ خلافت خدا ہے, یہ یہ جو ابھی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں یہ جملے میں کتنی مرتبہ آپ کر چکا ہوں، ہمارا کسی بھی مسلمان فرقے کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر برادران اہل تسنن تین خلفاء کو مانتے ہیں تو میں عرض کروں اگر وہ تشریف فرمائے تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں جتنا وہ تین کو مانتے اتنا ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کون اہل سنت میں سے ایک عالم بتائیں جو تین کو معصوم مانتا ہے، اہل حدیث میں سے، دیوبندیوں میں سے، بریلویوں میں سے کوئی ایک عالم ان 1400 سالوں میں کسی ایک نے کہا ہو، ابن تیمیہ نے کہا ہو، ابن حزم ظاہری نے کہا ہو، ابن جریر طبری نے کہا ہو، جلال الدین سیوطی نے کہا ہو، علی متقی ہندی نے کہا ہو، احمد ابن حنبل نے کہا ہو، کسی برجستہ شخصیت نے کہا ہو، آج پاکستان کے مفتیوں میں سے تو آج کے علماء معاصر علماء ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ معصوم، وہ بھی معصوم نہیں مانتے، ہم بھی معصوم نہیں مانتے، قوم ہے عالم دنیا میں، دنیا اسلام میں سے ایک عالم ڈھونڈ کے لائے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ان میں سے یہ تینوں یا دو یا ایک یہ خلیفہ رسول، جب کبھی ان تین میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہم رسول کے خلیفہ ہیں، کہا ہم مسلمین کے خلیفہ ہیں، ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، رسول کے خلیفہ تب بنتے ہیں جب رسول اپنی زندگی میں وصیت کر کے لاتے ہیں، وہ تو صحیفہ میں اسی لیے جمع ہوئے کہ چونکہ رسول نے کچھ نہیں کہا تھا اس لیے جنازہ چھوڑ کر ہم صحیفہ میں جمع ہوئے، اگر رسول نے فرما دیا ہوتا اور حکم دے دیا ہوتا کہ یہ میرا جانشین ہے تو پھر جنازہ چھوڑ کر صحیفہ میں اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت، وہاں اکٹھا ہونا خود بتا رہے ہیں، اور اس پر اتفاق ہے جمہور کا، تمام علماء، تمام فرق اسلامی سب متفق ہیں کہ پیغمبر نے اپنے جانشین کا کوئی اعلان نہیں کیا نیابت، اس لیے پھر مسلمانوں نے خود مل کر یہ کام کیا صحابہ کرام، البتہ عبدالفتاح عبدالمقصود نے بیعت کا تمام احوال مصر کے میانس اہل سنت عالم نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے ہوا، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن اگر لوگوں پر چھوڑا جائے، امام کے لیے بھی خدا نے قرآن میں کہا کہ انی جاہلوں کا لگنا سے امام، میں امام بناؤں، میں امامت کا انتخاب گار خدا ہے، گار نبی بھی نہیں، اور خلیفہ کا انتخاب بھی گار خدا ہے، گار نبی نہیں ہے، یہ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 255 میں نے عرض کی، پہلی بات کے اجماع ثابت نہیں ہے، اب صحیفہ میں کتنے لوگ تھے، مہاجرین میں سے 4 تھے، باقی انصار میں سے تقریباً 300 سے کچھ افراد تھے، اب بعد میں جیسے صورتحال بنائی گئی مدینہ، پہلی بات اجماع نہیں ہے، 4 میں سے صرف علی واحد خلیفہ ہے جن کا انتخاب الہی اعتبار سے بھی ہوا اور جمہوری اعتبار سے بھی ہوا، علی خلیفہ تو مسلمین بھی ہے اور خلیفہ اللہ فی العظیم بھی ہے، علی فام 43 کے مطابق بھی خلیفہ ہے، فام 47 کے مطابق بھی خلیفہ ہے، لیکن فرض کر لیں ہم مان لیتے ہیں اجماع، اجماع اجماع کی خدا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، جب خدا آدم کو خلیفہ منتخب کر رہا تھا تو کیا سارے فرشتوں نے اجماع نہیں کیا تھا کہ یہ جو خون بہائے گا اور زمین میں فساد پیدا کرے گا اور نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، خدا نے فرمایا خبردار مداخلت نہ کرنا، انتخاب خلیفہ فعل خدا ہے، انتخاب خلیفہ کار خدا ہے، انتخاب امام کار خدا ہے، تو جب مسئلہ خلافت میں فرشتوں کا جو سب کے سب معصوم ہے ان کا اجماع حیثیت نہیں رکھتا تو خطا کار انسانوں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ختمی مطلب کے ساتھ چونکہ صحابہ انہیں اجماع کیا اور صحابہ نے انتخاب کیا
انتخاب حجت ہے، اگر معیار اسی طرح دیں گے تو پھر یزید کے انتخاب کو بھی حجت مانے، اس لیے کہ یزید کے انتخاب میں بھی تمام صحابہ نے خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، ظاہر طور پر بیعت کر لی. کس نے اختلاف کیا سوائے حسین بن علی؟ ایک سے دو افراد اور کر دیجیے سب کے ساتھ، اور پڑھیے جا کر صحیح بخاری پڑھے، صحیح مسلم پڑھے. پہلی تین خلافتوں میں سے کسی خلافت کو، کسی تین میں سے کسی کی بیعت کو بیعت خدا اور بیعت رسول قرار نہیں دیا گیا. بخاری اور مسلم پڑھے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کو بیعت خدا اور بیعت رسول قرار دیا گیا. یہ عجیب المیہ ہے. اگر اس انتخاب کو درست مانیں گے جو صحابہ نے کیا تو اس انتخاب کو بھی درست ماننا پڑے گا، پھر یزید کو بھی خلیفہ ماننا پڑے گا. اور اگر ادھر سے ہاتھ اٹھائیں گے تو پہلے وہاں سے ہاتھ اٹھائیے، اس لیے کہ کربلا کو سطیفے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. سطیفہ گندے انڈے دینے والی وہ مرغی ہے جس سے یزید جیسے چوزے پیدا ہوتے ہیں. اگر یزید کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سطیفہ سے انکار کیجیے، جو نتیجہ ہے اس سے انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ظاہر ہوا اسی کی وجہ ہم بات کر رہے ہیں، اسے کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ انتخاب خلیفہ کار خدا ہے، انتخاب امام ہمارے یہاں میں حیران ہوتا. کبھی کبھی ہم بھی ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. اہل تشیع کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہرگز یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بعض علماء آپس میں یہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ علی افضل یا فلاں افضل، اور ہم بھی اس کے دیکھنے والوں میں اور رائے دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی علی کی افضلیت ثابت کر لیتا ہے کسی پر تو ہم سمجھتے ہیں اس نے تو بہت بڑی دینی خدمت کی. یہ اہل حدیث کا مسئلہ ہو سکتا ہے، باقی مسلمانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس مسئلے کا مطلب ہدایت اور مطلب تشیع سے کوئی تعلق نہیں. ہم علی ابن ابی طالب کے کسی نبی کے ساتھ تقابل کو بس نہیں سمجھتے. آپ اپنے آپ اچھا کی بات کرتے ہیں.
کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
اب ایک تاریخ کے تمام کرداروں کو نظر میں لائیے اور پھر ایک لکیر کھینچیے تو یزید جیسے ایک طرف لکھنا شروع کر دیجیے اور جو حسین جیسے ہیں انہیں دوسری طرف لکھنا شروع کر دیجیے اور پھر کبھی یہ بات نہ کیجیے کہ فلاں نے فلاں کی بیعت کر لی. نہ یہ قانون ہے, کبھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کوئی بھی ہو. اور آپ کیا فرمائے بہترین لاجوان انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. نصبحو صبح کرو ہم بھی صبح کرتے. ایونا احق بالخلافۃ والولایۃ والبیعۃ. ولید کے دربار میں کیا فرمایا اور یہ جملے یہاں سے نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ بات پہلے کی, لیکن اب اس تسلسل میں جب آ رہی ہے تو عرض کرو. جب محمد نے روکا آپ کے بھائی نے کہ نہ جائے تو یہ وصیت منتقل کی, فرمایا کہ ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله تمام بس. اور پھر یہ جملے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ضالا بل خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي رسول الله. میرے قیام کا مقصد کیا؟ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اس طرف آپ کو زحمت نہ دیتا, لیکن اس سے جو اگلا نتیجہ وہ کربلا اور عاشورہ کی جو مشہور اور معروف تفاسیر کی گئی ہیں علماء نے اور محققین نے اور مستشرقین نے اور مسلمان دانشوروں نے جو کی ہیں, جو میں دیکھ کے لایا اپنے ہمراہ بیان کرنے سے پہلے, یہ اس کے لیے تمہید بن گئے. اس لیے جملے عرض کر کہ فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور کچھ دیر پہلے ولید کے دربار میں کیا کہا؟ ادھر امت کا نام لیا, امت کا نام نہیں لیا. وہاں کس کا نام لیا؟ وہاں یزید کا نام لیا. یہاں کس کا نام لے؟ امت. یہ دو الگ باتیں نہیں. وہاں فرمایا کہ شارب الخمر یزید ہے, قاتل النفس المحترمہ یزید ہے, مبلن بالفسق یزید ہے, قاتل النفس المحترمہ یزید ہے. اور جب محمد نے روکا تو فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو امت تو فاسق نہیں, امت تو شراب نہیں پی رہی, امت نے تو عبادات کو نہیں چھوڑا ہے, امت کی تو داڑھیوں کا سائز وہی ہے جو پہلے تھا, ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. امت کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کھچا کھچ ہاتھیوں سے بھرا ہوا ہے, امت کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں, امت نے لوہے اٹھائے, امت تحفظ پڑھ رہی, امت حاجی ہے نمازی ہے. امت تو فاسق نہیں ہے, امت میں تو شراب نہیں شروع ہوا ابھی تک. شراب تو ابھی سے بنو امیہ اور یزید کی دھر تک ہے. امت حاجی ہے نمازی ہے تحفظ قرآن ہے شب زندہ دار ہے تلاوت قرآن کر رہی ہے حافظان قرآن ہے. فاسق یزید ہے, شارب الخام یزید ہے, قاتل النفس المحترمہ یزید ہے, بولن بالفسق یزید ہے. اور میں دس کے ادب جوڑ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کروں, آقا جب آپ فرما رہے ہیں کہ فاسق یزید ہے تو جو فاسق ہے آپ اس کی اسلام کی بات نہیں کر رہے. امت تو نمازی ہے, امت تو دیندار ہے, امت تو روزہ دار ہے, امت تو حاجی ہے, فرزند رسول. آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ بل خرجت لطلب الاصلاح یزید ابن معاویہ, میں یزید ابن معاویہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لیکن کردار کی بات کی تو یزید کا نام لیا, جب اسلام کی بات کی تو امت کا نام لیا. تو جب کردار کے بیان کی دفعہ یزید کا نام لیا جا رہا ہے تو پھر اسلام کی دفعہ بھی یزید کا نام لیا جانا چاہیے. یا پھر وہاں امت کا کردار بتاتے کہ امت میں یہ خرابیاں آ چکی ہیں اس لیے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو یہ ظاہری تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ کردار یزید کا بیان کیا کہ وہ بد کردار ہے, اور جب اصلاح کی بات آئی تو کہا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات اگلے مطلب کی تمہید نہ ہوتی تو میں آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا, لیکن اب رک کر یہ ایک بات سنیں تاکہ میں اگلے مطلب کے لیے سے بنیاد کرا دے سکوں. وہ جو کربلا کی میں نو تفاصیل آپ کی خدمت میں اشارہ کا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بیان کر سکو. یہ کیوں فرمایا؟ دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں, آپ تک میری آواز آ رہی سن رہے ہیں, یا
کیوں؟ میری بات سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ صدا میرے ہنجرے سے، میرے ہرگوں سے یہ آواز بن رہی ہے اور پھر اس وسیلے کے ذریعے سے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، یہ سب اسی طرح، اور میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ لیکن دوران گفتگو اگر جناب اسرائیل تشریف لے آئے اور وہ آ کر میری روح کو میرے جسم سے الگ کر دے اور میری وفات ہو جائے، اب ایسا نہیں کہ جناب اسرائیل آ کر زبان کاٹ دیں یا آنکھیں نکال دیں یا ہاتھ کاٹ کے لے جاتے ہیں یا انسان کے اعضاء میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، نہ وہی انسان ہے، وہی جسم ہے، تمام اعضاء کوہ شامہ، ذائقہ، باصرہ، لامسہ، سب اپنی اپنی جگہ پر، لیکن جیسے روح اور جسم کا تعلق برقرار ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ روح اور جسم کے تعلق کی جدائی کا نام موت ہے۔ تب جیسے ہی میری موت ہوئی، زبان تو ہے لیکن آپ کو سن نہیں پا رہے، اور میں آپ کو سننا چاہوں تو نہیں سن سکتا، کام ہے لیکن نہیں سن پا رہا۔ اور پھر اس سے جو بعد کا مرحلہ ہے، ہمارا کوئی بھی عزیز مر جائے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، تو پہلا کام کیا کریں؟ تمام مصروفیات چھوڑ، ایک طرف اشک بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں انسان، دوسری طرف آپ کوشش کر رہے ہیں جلدی سے کفن لے کے گھر میں پڑا تو ٹھیک ہے، نہیں تو باہر سے کفن لے کے آئے، پھر غسل دیا جائے، پھر کفن پہنایا جائے، اور اب کوشش ایسا جو دور ہے کوشش کی جا رہی کہ جتنا چند اطلاع ملے اس کو بلایا جائے، پہنچے اور آج ہی جنازہ ہو جائے، جو کچھ دن رکھ لیں، پانچ دن، دس دن، ایک مہینہ تو گھر پہ رکھیں، کیا بیزار ہو گئے اسے؟ کیا فوراً اسے گڑے میں، مٹی میں اتارنا چاہتے ہیں، دفن کرنا چاہتے ہیں؟ نہ، آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کی جدائی گوارا نہیں ہے، رونا خود محبت کی دلیل ہے، اگر آپ کو محبت ختم ہو جاتی تو آنسو نہ گر رہے ہو، تو جب رو رہے ہیں یعنی آپ پر اس کی جدائی شاخ ہے، تو جب جدائی شاخ ہے تو دفن کیوں کر رہے ہیں؟ گھر رکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، شیشے میں اپنے پاس گھر میں ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ منوپٹی پہلے دبا رہی تھی کیوں ڈال رہے ہیں؟ مٹی میں دفن کرنا بشر کی مجبوری ہے، کیا مجبوری؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ دیر تک اس مردے کو گھر میں رکھا تو بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا، اور اسے تحمل کرنا ہماری ناقابل برداشت ہو جائے، اگر مردہ گھر میں رکھا تو پھر ہمیں یہ گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو سوال ہے کہ بدبو کیوں اٹھتی ہے، تعفن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر انسان مر جائے اور اسے جلدی دفنا دیا جائے اور وہ گھر میں پڑا تو کچھ خاص وقت گزرنے کے بعد اب اسے آہستہ آہستہ بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، توجہ ہوتا ہے، سوال کیوں ہوتا ہے؟ پہلے یہی شخص 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہمارے درمیان رہا تب تو کبھی بدبو محسوس نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی مرا اگر 2 سے 3 دن تاخیر کا شکار ہو گئے اب توجہ اٹھے گا، یہ کیوں بدبو پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی روح انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے اس کا مدافعتی نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا مدافعتی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مدافعتی نظام ختم ہوتا ہے تو جسم توڑ پھوڑ شروع ہو جاتا ہے اور جراثیم بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ان جراثیم کے بننے اور پنپنے کی وجہ سے پھر رفتہ رفتہ تعفن شروع ہو جاتا ہے، بدبو شروع ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جس دن کوئی شخص مرتا اسی دن دفن کرنا چاہیے، اور یہ حکم ہے کہ آپ اگر اسے ہاتھ لگائیں تو آپ پر غسل مسبقیت پائے، اگر اتنی دیر ہو چکی ہے کہ مرنے والے کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، اگر گرم ہے پھر غسل مسبقیت واجب نہیں، لیکن اتنا وقت گزرا ہے کہ اب اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، حرارت بدن ختم ہو گئی ہے، اب آپ پر غسل واجب ہے، اسلام دین میں فطرت ہے، آپ کو منع نہیں کرتا کہ اسے ہاتھ نہ لگاؤ، باپ کو کیسے روکا جائے کہ وہ بیٹے کو ہاتھ نہ لگائے، بھائی کو کیسے منع کیا جائے کہ بھائی کو ہاتھ نہ لگائے، اسلام دین فطرت ہے، لیکن دوسری طرف اسلام دین عام اور دین سلامتی ہے، اپنے پیروکاروں کی سلامتی کا پیغام ہے، تو اب چونکہ یہ جراثیم جو اس کے جسم میں بننا شروع ہوئے، اگر تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جراثیم سرارے کرنا شروع کرے گی، اور اگر اسے محسوس دے دیا کہ آپ تب ہاتھ لگائیں کوئی حرج نہیں، چونکہ آب صدر سے، آب کافور سے، آب خالص سے جب تین محسوس دے دیے جائیں تو بیری کے پانی میں یہ خصوصیت
پانی کی خصوصیت ہے تو جراثیم کو کچھ عرصے کے لیے مار دیتا ہے. تو اگر جسم گرم ہے تب بھی حرج نہیں ہے, اب غسل دے چکے ہیں تب بھی حرج نہیں ہے, اب آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ پر غسل مسئلے کے پاس نہیں. لیکن غسل سے پہلے ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو غسل باز ہوئے, کیوں؟ کیا وہ بدی نجس ہو گیا جیسا بعض افراد سمجھتے ہیں؟ نہ, نجس نہیں ہوا, ہرگز نجس نہیں, پاک ہے, پاک ہے. تو پھر غسل مسئلے کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اسلام دین امن ہے, دین سلامتی ہے, اپنے پیروکاروں کی سلامتی کا پیغام دیتا ہے. باپ کو تو نہیں روک سکتا کہ بیٹے کو ہاتھ نہ لگائے, بھائی کو نہیں روک سکتا, دوست کو نہیں روک سکتا ہاتھ نہ لگاؤ. ہاتھ لگا دیا تو ممکن ہے کہ وہ جراثیم ٹریول کر کے اس کے جسم میں وجود میں منتقل ہو جائے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچائے. اس نگاہ میں ٹھیک ہے ہاتھ لگا دیا, لیکن جلدی سے غسل کر, غسل کر, غسل مسلمیت کے وجود میں یہ فلسفہ. تو غسل دینے کے بعد بھی اب زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. غسل دے دیا تو آپ پڑا رہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے, نہیں, غسل دیا اب جلدی دے جائے. کیوں؟ اگر تاخیر کی تو تاثر اٹھے گا, وہ آپ اس سے جو تاثر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. سوال کی تاثر کیوں اٹھے گا؟ اس لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس لیے کہ اس کا مدار موت کے ساتھ, روح کے نکلنے کے ساتھ جسم کا مدافعتی نظام تباہ ہوگا, اس لیے جراثیم پیدا ہوگا اور جراثیم کی وجہ سے بھرپور تاثر ہوگی. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اسے تاثر کریں. اگر ہم کلام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مثال کو ذرا کلام امام حسین کے ساتھ ملائیے. فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے. اگر مجھے کلام حسینی کو بچوں جوانوں تک منتقل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مثال ذہن میں آتی تو میں وہ عرض کر دیتا. بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک ہے فرد کی موت, ایک ہے امت کی موت. ایک ہے فرد کی موت, ایک ہے معاشرے کی موت. ایک ہے فرد کی موت, ایک ہے سوسائٹی کی موت. ایک ہے فرد کی موت, ایک ہے سماج کی موت. کبھی ایک فرد مر جاتا ہے, کبھی پوری امت مر جاتی ہے. کبھی ایک فرد مر جاتا ہے, کبھی پورا سماج مر جاتا ہے. کبھی ایک فرد مر جاتا ہے, کبھی پورے کا پورا معاشرہ اور سوسائٹی مر جاتی ہے. معاشرے کی موت کیا ہے, سماج کی موت کیا ہے, سوسائٹی کی موت کیا ہے, امت کی موت کیا ہے؟ فرد کی موت یہ ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے. معاشرے کی اور امت کی موت بھی یہی ہے کہ اگر اس معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کی روح اس کے جسم سے نکل جائے. اور امت کی روح کا نام نظام ولایت ہے. اگر کسی معاشرے سے نظام ولایت نکل جائے تو یہ معاشرہ مردہ ہے. اور چونکہ معاشرے کی موت ہو چکی ہے, اس لیے مردہ معاشرے میں اور مردہ سماج میں اور مردہ امت میں جراثیم پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور جب امت مر جائے, معاشرہ مر جائے, سماج مر جائے, تو پھر یزید کی اصلاح کی بات کرنا ضروری نہیں ہے. پھر ان جرسوموں کی ظاہر جب امت مرتی ہے تو پھر جرسومے بننا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی جرسومہ بنا نہیں یزید ابن معاویہ ابن حسنیان ابن حرب ابن امیہ بنتا ہے, کوئی جرسومہ عامر بن حجاج زبیدی بنتا ہے, کوئی شبس ابن ربعی بنتا ہے, کوئی شبر ابن زرجوشن بنتا ہے, کوئی حرملا بنتا ہے, کوئی عمر ابن سعد بنتا ہے, کوئی قیس بن اشعث بن قیس بنتا ہے, کوئی محمد بن اشعث بن قیس بنتا ہے. تو جب امت کے ناپاک اور بے روح جسد میں ایسے جرسومے پیدا ہونا شروع ہو جائے, پھر ان جرسوموں کی اصلاح کی بات نہیں کی جاتی ہے. اس بے روح امت کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے جو مر چکی ہے, کہ اسے کیسے زندہ کیا جائے. اور اس معاشرے کو, سماج کو, امت کو زندگی دینے کا نام کربلا ہے. اس کا نام عاشورہ ہے, اس کا نام حسینیت ہے, تاکہ دوبارہ سے اس روح کو امت میں منتقل کیا جائے, دوبارہ سے اس امت کو حدیث کی طرف پلٹایا جائے تاکہ امت زندہ ہو جائے. عاشورہ نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا. اور اب عاشورہ اور اس کی یاد اور آزاداری برپا کرنا اس لیے واجب ہے کہ امت دوبارہ سے غدیر کی طرف پلٹ جائے تاکہ زندہ ہو جائے. اور امت کی زندگی کا نام نظام معنویت ہے. اور اس آزاداری سے شہدا اور اس نہضت اور اس تحریک کی منزل منزل مقصود کا نام مہدویت ہے، تاکہ دوبارہ سے نظام ولایت قائم ہو جائے۔ بس میرے عزیز، یہ ولایت اور امامت کے روح دین ہے۔ دین کی کتنی تفسیریں، کربلا کی جتنی بھی تفاسیر ہیں، بہت تفاسیر ہیں، وقت نہیں تھا۔ اب یہ ساری تمہید اس مطلب کے لیے تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ کبھی بھی چلتے ہوئے پانی میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے، ہمیشہ کھڑے پانی میں جراثیم پیدا ہوتے۔ کربلا انسانوں کو تحرک دینے کے لیے آئی، تاکہ پھر سے ان میں زندگی آ جائے۔ اور اب یہ کربلا کا مثال ہے، کربلا کی روح تحرک ہے، اس کی تفصیل میں کل عرض کروں۔ اگر کوئی عاشورہ اور کربلا سے اس تحرک کو چھیننا چاہتا، اس کا مطلب یہ بے روح کربلا کسی کے سامنے پیش آئے۔ بے روح عاشورہ، جس طرح سے سماج اور امت کی روح کا نام نظام ولایت ہے، اس طرح سے عاشورہ کی روح کا نام حرکت اور تحرک۔ ورنہ عاشورہ میں رسم ہے، رسم ہے۔ بس وقت جو کہ ختم ہو، جو بھی تمہید ہے، مشکل مرحلہ، اور طبیعت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں گفتگو زیادہ بہتر انداز میں عرض کر سکتا، لیکن اس کی وضاحت اور اس کے نتیجہ میں کل آپ کی خدمت میں آ سکتا ہوں۔ اگر تحرک نہیں ہے تو وہ نہضت ذہنوی نہیں ہے، آزاداری رس نہیں، آزاداری سنت ذہنوی، آزاداری حسینیت کا تسلسل ہے، آزاداری ذہنویت کا تسلسل ہے۔ اور حسینیت اور ذہنویت مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ پا کہنا کہ حسینیت نہیں۔ 814 سال پہلے یزید آیا اور گیا اور مر گیا، اس یزید کو مردہ پا کہہ کے ہم سمجھے کہ بس ہم نے رائے حسین میں قدم بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہم اس تحرک کو روح آزادی سے الگ کر، یہ حرکت اور تحرک روح آزادی، روح حسینیت۔ حسینیت اور زینبیت یہ مرے ہوئے کرنا، ان کی شناخت کرنا، دوسروں کو پہچانوانا اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچانا، یہ حسینیت ہے، یہ زینبیت۔ آج کے عرض کی جزیدوں کے چہروں سے نقاب کو الٹنا، یہ حسینیت۔ یہ کام کیا ثانی زہرا، رس نہیں آزاد، آزاداری سنت زینبی۔ اور جس طرح سے زینب بنت علی نے اپنے عصر کے یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سکھا دیا کہ اپنے زمانے کے طاغوتوں کے چہروں سے نقاب کیسے ہٹایا۔ کربلا بے نظیر ہے، کربلا بے مثال ہے، دوبارہ کبھی روح زمین پر کربلا برپا نہیں ہو۔ اگر کربلا نے برپا ہونا ہوتا تو باقی آئمہ پھر کربلا برپا نہیں، لیکن کربلا کا جو نصاب اور روح ہے، کربلا ہر عصر کے یزید اور ہر عصر کے باطل اور ہر عصر کے طاغوت کے مقابلے میں ایک یزید شکن، ایک باطل شکن اور ایک طاغوت شکن نظام تیار کر کے دیتی ہے۔ اور کربلا مسلسل آج بھی وہی یزیدیت کے خلاف اسی جہاد مسلسل کر رہا ہے۔ اگر تم سیکھنا چاہتے کہ یزیدیت کا تعلق کیسے کیا جاتا ہے تو زینب بنت علی سے، زینب بنت علی کو کربلا میں مر جانا چاہیے۔ وہ بیوی جو امام حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد یہ بیوی زندہ رہ جائے؟ جب اس بیوی کا معظمہ پاک ہوا تو مولا متقیہ نے عبداللہ بن جعفر کو بلایا کہ عبداللہ آپ شوہر ہیں میری بیٹی کی، آپ صاحب اختیار ہیں، لیکن خیال رکھنا میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی کبھی اپنے بھائی سے الگ اپنے بھائی سے ملاقات کی خواہش کرے نہ ہو اور کبھی اپنے بھائی کے ہمراہ کسی سفر پر جانا چاہے تو ہر کسی رکاوٹ نہ بنے. اور جب بیوی کا عقد ہو گیا, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی اور دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین آئی بیوی سے ملنے کے لیے, پوچھا زینب بنت علی خوش ہے؟ عبداللہ بن گھر کے عبداللہ بن چاچا کے گھر میں دل لگتا ہے, کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے؟ سب کچھ ہے عبداللہ کے گھر میں, بس ایک چیز کی کمی ہے. سب نے حیران ہو کے پوچھا کون سی چیز ہے جو عبداللہ کے گھر میں؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرا بھیا حسین نظر آ رہا ہے. شب عاشور ثانی زہرا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی. سوچ کر کہ کل کے بعد میں دوبارہ اپنے حسین جیسے بھائی کو نہیں دیکھ پاؤں, اور آخری مرتبہ جب امام حسین زینب کے بیٹے کو ہوش میں لائے تو انہیں کہا کہ زینب آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ کو علی کی شجاعت چاہیے, اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ بیوی جو حسین نے علی کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی, روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر حسین جیسے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن زندہ. کیوں زندہ؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا, اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا اور عجیب کام کیا. واقعی ہزار کربلا جمع کی جائے تو ایک شام بنتی, سارے شہیدوں کے جہاد کو جمع کرے تو ایک ایک قیدی کا جہاد بنتا. اسی لیے رخصت آخر کے موقع پر جب امام حسین جانے لگے تو ثانیہ زہرا کی عجیب حالت تھی, کہ بھیا حسین آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بہن میں رخصت آخر بھی آیا, آج کی اگر جا رہے تو جانے سے میں نے میری خواہش پوری کر. پوچھا بہن زینب کیا خواہش ہے؟ بی بی نے تمام بچوں کو, یتیم بچوں کو, یتیم بچیوں کو صف میں کھڑا کیا اور دوسری طرف نے بیوہ خواتین کی صف بنائی, ایک طرف بچیوں بچوں کی صف ہے, ایک طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی اور امام سے خواہش کی کہ آپ ہم سب کے بیچ میں سے گزر کے گزرے اور ایک ایک بی بی اور ایک ایک بچے کو سلام کرتے ہوئے جائیں. مجھے اس عمل کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی, لیکن مرحوم اگر حضرت زیدی کی تحریر میں بھی نگاہ سے گزری تو انہوں نے خوبصورت تشریح دی. انہوں نے کہا کہ جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے دورے پر, سرکاری سطح پر جاتا ہے مہمان بن کر, تو جو میزبان سربراہ ہے وہ آنے والے مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے, فوج کی سلامی پیش کرتا ہے, اس کے سامنے فوج سلامی کرنے کو گزرتی ہے. تو ثانیہ زہرا حسین ابن علی کی رخصت آخر کی موقع پر یہ خواہش کر رہی ہے, اپنی فوج کو دونوں طرف کھڑا کیا اور حسین سے خواہش کی کہ ذرا ایک نظر میری فوج کا معائنہ کر لیجیے, جس فوج کو لے کر میں نے 3 بڑے آدموں کے حکمران کو نابود کرنا. اور حسین اپنی بہن کی فوج سے گزر رہے ہیں, درمیان سے گزر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں. کتنا مشکل جہاد ہے ثانیہ زہرا کا, اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب علی اکبر کی لاش آئی, لیکن زندہ ہے چونکہ مقصد حسین کو بچانا ہے. اور پھر 19 دن سفر کیا ہے, 19 دن کا سفر کیسا سفر ہے؟ بے پالان شکر کی پشت پر سفر کیا ثانیہ زہرا. یہ بے پالان شکر کی پشت کا سفر اگر بچہ سمجھنا چاہیے کیسا ہوتا ہے؟ صرف 3 دن کے لیے صحابی رسول ابو ذر غفاری جو مدنِ سہارا تھے انہیں بے پالان شکر کی پشت پر سوار کیا گیا, اور جب رمضان اتارا گیا تو ان کی رانوں کا گوشت جل چکا تھا. مسلسل 19 دن بے پالان شکر کی پشت پر بٹھا کر اونٹوں کو دوڑایا گیا, اور جب شام شہر میں یہ کاروبار پہنچا ہے تو ایسا نہیں کہ تھکے ہوئے قیدیوں کے استقبال ہو یا کسی مکان میں ٹھہرایا گیا. 3 دن برابر کھلے آسمان کے نیچے شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا اور 3 دن نامعلوم لوگوں کی نگاہوں کے تازیانے برستے رہے اور برابر 3 دن بازاروں کو سجایا گیا, درباروں کو سجایا گیا اور پہلے مرحلے میں علی کی بیٹیوں کو, رسول اللہ کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا گیا اور کیسا استقبال کیا گیا, ہر گلی میں پتھروں کا سفارش کر دی گئی. کتنے پتھر مارے گئے؟ 11 صحابہ کرام ہیں جس کا تعلق شام سے, ایک میں سے انسان ابن سعد ہے. جب وہ بائت سے لوٹ شام آئے اور دیکھا کہ شام شہر کی گلیاں خون آلود ہیں, دیواریں خون آلود ہیں, انہوں نے پوچھا اہل شام سے سوال کیا, کم از کم جانوروں کو آپ گلیوں میں سفر کرتے ہو؟ اہل شام, کیا آپ تم جانوروں کو گلیوں میں سفر کرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا, نا صحابی رسول, یا کسی جانور کو سفر نہیں کیا گیا, جہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اتنا مشکل چلی ہے, یا میں نے پڑھا کچھ جگہوں پر بیویاں پہنچوں کے بل چلی, پتھروں سے استقبال کیا گیا, گل کھولتے ہوئے پانی سے استقبال کیا گیا. علی کی شیخ دل بیٹی اپنی سفا کو لے کر آگے بڑھ رہی, اور اللہ کی قسم سامی زارا کی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور کسی مرحلے پر سامی زارا کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ذرا سفر کر لینا, ایسا نہ کہنا, ایسا کہنا, کیوں نہ کرنا کہ کہیں میرے بھائی کے بدل سرکشا نہ پہنچے. نہ, یہ زینب بنت علی کی سپاہ ہے, یہ جمال خدا کا ظہور ہے. جیسے یہ سپاہ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں داخل ہوئی, اس کی کیفیات وقت ہوا, میں یہی پر رک رہا ہوں. مشکل مرحلہ ہے, مشکل مرحلہ ہے, چونکہ منزل مسائل ہے. صرف ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. کل عرض کروں گا زینب بنت علی نے یزید کے دربار میں کیا کیا ہے, آج اتنا ہی سنیں. جب پہنچی ہے پہلی نگاہ جب تخت پر پڑھی تو تخت کی نچلی سرڑی پر کیا رکھا ہوا ہے, جہاں یزید مریض کی تانگے تھی اس کے پاؤں تھے, ان کے درمیان سر حسین تھا. اب اگر برداشت کر سکے تو جملہ عرض کروں, میں سخت مزاج نہیں پڑتا لیکن سنے تاکہ تاریخ کربلا نسلوں تک منتقل ہو جائے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, امام حسین کے لبوں پر مار رہا ہے, اور جب چھڑی مارتا ہے امام حسین کا سر کبھی دائیں گر جاتا ہے, کبھی بائیں گر جاتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا, سخت جملہ ہے. ایک مرتبہ یزید چلایا, ارے کس نے سر حسین کو اتنے غیر مرتب انداز سے کاٹا ہے کہ کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے. کسی کو بلاؤ, سر حسین